رب العالمين في الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على افضل السفراء المقربين وحبيب اله العالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أجل اللهم له الفرج ولا نقوى هي لا أعضائهم أجمعين إلى يوم الدين. مطائرات میں پانی کے مسائل بیان کیے گئے تھے اور پانی کے مسائل کے سلسلے میں ایک عام فقہ کی کتاب میں جتنے مسائل ہوتے ہیں تقریباً سب کے سب تفصیل کے ساتھ بیان کیے جا چکے ہیں, بلکہ اس یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ پانی کے مسائل پر گزشتہ چند ہفتوں میں جتنی تفصیل کے ساتھ یہاں گفتگو ہوئی غالباً اردو کی کسی بھی فقہ کی کتاب میں آپ کو اتنے تفصیلی مسائل نہیں نظر آئیں گے. پانی کتنے قسموں میں ہے, ان میں سے پھر ہر ایک کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں, جب پانی نجس ہو جائے تو کیسے نجس ہوتا ہے اور کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ پانی نجس ہو گیا, اور جب پانی کو پاک کرنا ہو تو کیسے پاک لیا جاتا ہے اور کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ پانی پاک ہو گیا. ضمنی طور پر مختصر کچھ یہ گفتگو بھی آ گئی کہ پانی سے اگر کسی اور نجس چیز کو پاک کرنا ہو تو کیسے پاک کیا جائے. ویسے صحیح معنوں میں تو اس گفتگو کا موقع ابھی نہیں آیا, انشاءاللہ آئندہ جمعے سے یا یہ کہ تقریباً چار یا پانچ دنوں کے بعد سے یہ مسئلہ شروع ہوگا. اب آج کی حد تک یہ کیسا مسئلہ بیان کرنا ہے اس کے بارے میں مجھے خود یہ خیال ہو رہا ہے کہ یہ کسی عام جگہ خلاف کا مسئلہ نہیں ہے, جو مخصوص دینی طالب علموں کے لیے خلاصل ہوتی ہیں یا یہ کہ جو فقہ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیں لوگ ان کے لیے یہ مسائل بیان ہونا چاہیے. اور میں خود ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ آج کی حد تک جو ہماری گفتگو ہے کیا یہ صحیح مقام پر اور صحیح لوگوں کے سامنے کی جا رہی ہے, یا ایسا تو نہیں کہ بہت زیادہ خشک اور الجھا دینے والی گفتگو ہو جائے. اگر دوران تقریر کسی کو یہ احساس ہو کہ گفتگو کا معیار کچھ زیادہ بلند نظر آ رہا ہے, یا گفتگو کچھ زیادہ خشک ہو رہی ہے, یا گفتگو ایک عام انسان کی دلچسپی سے ہٹ کر ہو رہی ہے, تو آج کی حد تک کتابیں گھٹنے کے لیے میں پہلے ہی سے معافی مانگ لوں. یہ گفتگو سبق اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ مسائل سامنے آنے والے مسائل ہیں. کتابوں میں خاص طور پر اردو کی فقہ کتابوں میں چاہے وہ توضیح المسائل کا ترجمہ ہی کیوں نہ ہو, یہ مسائل کسی ایک مقام پر جمع نہیں ہے بلکہ مختلف مسائل سامنے آنے والے مسائل ہیں. کتابوں میں خاص طور پر اردو کی فقہ کتابوں میں چاہے وہ توضیح المسائل کا ترجمہ ہی کیوں نہ ہو, یہ مسائل کسی ایک مقام پر جمع نہیں ہے بلکہ مختلف مسائل کے ضمن میں ان کو بیان کیا گیا ہے. بہتر یہ ہے کہ ان کو ایک ہی مقام پر بتا دیا جائے, لیکن جیسا کہ میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اتنے عام پیش آنے والے مسائل نہ ہوں. مسئلے کا عنوان ہم دے سکتے ہیں مشکوک پانی, وہ پانی جس کے بارے میں ہم کو شک, وہ پانی جو مشکوک ہو. آج کی گفتگو کا عنوان یہی دیا جا سکتا ہے کہ مشکوک پانی. البتہ اس مشکوک پانی کی تفصیل جب آپ سنیں گے تو اب یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ ہمارے معاشرے کے لیے کس حد تک یہ مفید ہے. ویسے صفحے کے صفحے اور مسائل کے مسائل اس سلسلے میں بیان کرتے تھے, اگر ہم لوگ کیونکہ ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جب دنیا نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے, اور آج سے 100 سال یا 200 سال پہلے جو جو مسئلہ ہر ایک کو پیش آتا تھا آج ہزاروں میں سے ایک یا دو کو پیش آتا ہے. لیکن بہرحال مسئلہ اپنی جگہ ہے, اس لیے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. تو پھر معذرت کے ساتھ کہ آج کی گفتگو شاید پہلے آدھے گھنٹے کی حد تک عام انسانوں کے لیے نہ ہو, میں بھی بہت ڈرتے ڈرتے صرف اس لیے کہ گفتگو مکمل ہو جائے اس موضوع پر گفتگو شروع کر رہا ہوں. تو بات ہو رہی ہے مشکوک پانی, وہ پانی کے جس کے بارے میں ہم کو شک ہے. پانی کے بارے میں کیا شک ہے یہ مسئلہ تو ابھی آتا ہے, لیکن ایک عام انسان کو, ایک عام مسلمان کو, ایک عام مومن کو دنیا میں موجود جو پانی ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کس لیے ہم پانی کے محتاج ہیں؟ کس لیے ہمیں پانی چاہیے؟ تو پانی یا انسان کو کھانے پینے کے لیے چاہیے, ایک مسلمان کی بات ہو رہی, یا تو انسان کو پانی کھانے پینے کے لیے چاہیے, یا انسان کو پانی اپنی ذاتی صفائی کے لیے چاہیے, وہ صفائی پہ جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے, اسلام سے نہیں. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شریعت کے اعتبار سے نجس چیزیں صرف دس ہیں, ان دس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز پاک ہے. لیکن ایک عام انسان کو اگر یہ سب چیزیں نہ بھی ہوں تب بھی میل ہے, کچیل ہے, پسینہ ہے, نہانا یا اپنے جسم کو دھونا ضروری محسوس ہوتا ہے, خاص طور پر آج کے اس کلچر اور تہذیب میں. تو یا تو ہم کو پانی چاہیے کھانے پینے کے لیے, یا ہمیں پانی چاہیے اپنی ذاتی صفائی کے لیے جس کا تعلق اسلام سے نہیں, یا ہمیں پانی چاہیے حضرت اکبر کو دور کرنے کے لیے, یا ہمیں پانی چاہیے حضرت اکبر کو دور کرنے کے لیے, یا ہمیں پانی چاہیے خبر کو دور کرنے کے لیے. اب ان تین آخر کی چیزوں کی اور وضاحت کر دی جائے. یا پانی ہمیں چاہیے اس صفائی کے لیے جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتی, فقط اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے, تذلیل کرنا ہے, یا پانی چاہیے کھانے پینے کے لیے, یا ہمیں پانی چاہیے نجاست کو دور کرنے کے لیے, یا ہمیں پانی چاہیے وضو اور غسل کے لیے. عام طور پر یہ پانی دنیا میں پانی پانی کا جو مسئلہ ہوتا, انہی چار چیزوں کے لیے زیادہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے. اب دنیا کے اندر جتنا بھی پانی ہے, بلکہ پانی ہی کا مسئلہ نہیں, دنیا کی ہر چیز میں ایک مسئلہ تو یاد کر لیں کہ جو بھی چیز کسی دوسرے کی ملکیت میں ہو, جس چیز کا مالک کوئی اور ہو ہم اس کے مالک نہ ہوں, جس چیز کا مالک کوئی اور ہو, یا یہ کہ اگر ہم مالک ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی اور بھی ہمارا شریک ہو, ایسی چیز بغیر مالک کی اجازت کے استعمال نہیں ہو سکتی ہے. ایسی چیز جس کا مالک کوئی اور ہے یا جس میں کسی اور انسان کا حق شامل ہے, تو جب تک کہ وہ انسان اجازت نہ دے دے جو اس کا مالک ہے یا جس کا اس میں حق ہے, ہمارے لیے اس چیز کا استعمال حرام ہے. یہی مسئلہ پانی کا, جو پانی بھی ہم کسی بھی کام کے لیے استعمال کریں, اگر وہ پانی کسی اور کا ہے یا ہمارا ہے لیکن ہمارے ساتھ کوئی اور بھی اس میں شریک ہے, تو جب تک کہ اس کا دوسرا جو مالک ہے, جو اصلی مالک ہے, وہ اجازت نہ دے یہ پانی استعمال نہیں ہو سکتا. چاروں کاموں میں اس کا استعمال غلط ہے. نہ کھانے پینے میں استعمال کر سکتے ہیں بغیر مالک کی اجازت کے, نہ اسے وضو اور غسل میں استعمال کر سکتے ہیں, نہ اسے نجاست کو دور کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں, اور نہ ہی اسے اپنی صفائی ستھرائی کے کام میں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ جو پہلی چیز ہے کہ پانی اپنا ہو یا جس کا ہے اس کی اجازت ہم کو مل جائے, اسے فقہ میں کہتے ہیں مباح ہونا. پانی کو مباح ہونا چاہیے. مباح کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا استعمال ہمارے لیے جائز ہو, اور کسی بھی چیز کا استعمال اسی وقت جائز ہوتا ہے کہ یا وہ چیز ہماری ملکیت میں ہو, یا اگر کسی اور کی چیز ہے اس کا جو مالک ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے. تو پانی کے سلسلے میں ایک ایسا لفظ استعمال ہو رہا جو صرف پانی کے لیے نہیں ہے, آگے چل کر ہر چیز میں استعمال ہوگا, مگر فی الحال ہماری گفتگو پانی کے بارے میں. تو پانی کو مباح ہونا چاہیے, یعنی پانی یا ہمارا اپنا پانی ہو, اور یا پھر
جس کا کسی اور تحقیق میں ہے تو اس سے اجازت دے دی جائے. تو یہ شرط تو ہر پانی میں ہے, چاہے اسے دنیا میں کسی بھی کام کے لیے استعمال کرے. اس کے علاوہ پانی کے سلسلے میں دو اور لفظ بار بار استعمال ہوتے ہیں. ایک یہ کہ پانی کو مطلق ہونا چاہیے, ایک یہ کہ پانی کو پاک ہونا چاہیے. اب جہاں تک ان دو چیزوں کا تعلق ہے تو جو ہم اپنی ذاتی صفائی کر رہے ہیں جس کا شریعت سے تعلق نہیں, اس کے اندر اگر پانی نجس بھی ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں. اگر نجس پانی سے بھی ہم اپنا کمرہ یا اپنا مکان یا اپنے کپڑے یا اپنے جسم صاف کریں تو شرم یہ کوئی گناہ نہیں. بس یہ مسئلہ ہے کہ وقت نماز یا وقت عبادت اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا. اگر اس وقت اگر نجس پانی استعمال کیا جائے تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح سے ذاتی صفائی کے لیے اگر مضاف پانی استعمال ہو جائے, گلاب کا عرق ہے, ناریل کا پانی ہے, مٹی ملا ہوا پانی, تو اس میں بھی اسلام کو اور شریعت کو کوئی اعتراض نہیں. تو جو ذاتی صفائی کا مسئلہ, اس کے اندر سے ایک شرط ہے کہ پانی کو مباح ہونا چاہیے, بتوی نہ ہو, کسی اور سے چھینا ہوا نہ ہو, کسی اور سے چرایا ہوا نہ ہو, کسی اور کا نہ ہو کہ ہم ظلم کر کے اس سے لے کے آ جائیں. یہ تو ایک مسئلہ ختم ہو گیا. اب جو اصل مسئلہ بچتا ہے کہ شریعت کے اعتبار سے جو پانی کھانے پینے میں استعمال ہوتا ہے اس کے اندر, دیکھیے جو پانی ذاتی صفائی میں استعمال ہو اس میں ایک شرط لازمی تھی کہ مباح ہونا چاہیے. باقی دو شرطیں نہیں تھیں, نہ پاک ہونا ضروری ہے, نہ جس بھی استعمال ہو سکتا, نہ مطلق ہونا ضروری ہے, مضاف بھی استعمال ہو سکتا. پھر آئیے کھانے پینے کے مسئلے پہ. کھانے پینے کے مسئلے کا جہاں تک تعلق ہے, پانی کی تین شرائط میں سے دو شرطیں ہونا چاہیے. نمبر ایک یہ کہ پانی مباح ہو, بس ابھی پانی نہ کھانے میں استعمال ہو سکتا ہے نہ پینے میں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ پاک ہو, نہ جس پانی نہ کھایا کھانے میں لا سکتے ہیں نہ اس کو پینے میں استعمال کر سکتے ہیں. مگر پانی کا مضاف ہونا یا مطلق ہونا کھانے پینے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کھانا چاہے ہم عام پانی سے پکائیں یا مضاف پانی سے, یاد کے وقت چاہے عام پانی پیئے یا مضاف پانی. اب ذرا ترتیب دیکھیے, چار چیزوں میں پانی کی ہم کو ضرورت پڑتی ہے, یا ذاتی صفائی کے لیے اس میں صرف ایک شرط ضروری ہے, یا کھانے پینے کے لیے اس میں دو شرطیں ضروری, اور یا پھر نجاست کو دور کرنے اور وضو اور غسل کے لیے. ایسے پانی میں تین شرطیں ضروری, نمبر ایک یہ کہ پانی مباح ہو, نمبر دو یہ کہ پانی مطلق ہو, نمبر تین یہ کہ پانی پاک. ترتیب دیکھیے کہ کھانے پینے کے لیے دو شرطیں, ذاتی صفائی کے لیے ایک شرط, اور شریعت کی طہارت کے لیے نجس چیز کو دور کرنا ہے یا وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے, اس کے لیے پانی میں تین شرطیں ہونا چاہیے. نمبر ایک یہ کہ مباح ہو, نمبر دو یہ کہ مطلق ہو, مضاف نہیں چلے گا, نمبر تین یہ کہ پاک ہو, نجس پانی نہیں چلے گا. اب اس وقت ہماری بنیادی گفتگو, اصل گفتگو فقط کس مسئلے میں ہے کہ جب شریعت کی وجہ سے ہمیں پانی کی ضرورت پڑ جائے, یعنی یا تو کسی نجس چیز کو پاک کرنا یا وضو کرنا ہے یا غسل کرنا, تب پانی میں کتنی شرطیں ہونا چاہیے اور شک کے عالم میں اس پانی کو ہم کیا سمجھیں. یہ ہمارا عنوان قرار پایا مشروب پانی. تو جب شریعت کی خاطر ہمیں پانی چاہیے, یعنی یا وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے یا نجاست کو دور کرنا, نجاست چاہے کپڑے کی ہو, چاہے جسم کی ہو, چاہے فرش کی ہو, چاہے مسجد کی ہو, چاہے کعبہ کی ہو, دنیا کی کوئی بھی نجاست پاک کرنا ہے یا وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے, تو جو پانی استعمال کیا جائے اس میں تین باتیں ہونا چاہیے. نمبر ایک مباح ہو, یعنی یا ہمارا اپنا ہو یا جس کا ہو تو اس کی اجازت مل جائے, اجازت ملے کس کام میں استعمال کرنے کے لیے. یہ نہیں ہو کہ وہ پینے کے لیے دے گئے فقط پینے کے لیے ہے, ہم اس سے وضو کرنے بیٹھ جائیں, جیسے سبیلوں کے پانی میں آج کل لوگ غلطی کرتے ہیں, یا اپنے کپڑے کو دھونے بیٹھ جائیں. نہیں, اجازت ملے کس کام میں استعمال کی اس کے لیے اس وقت ہم کو چاہیے. تو ایسے پانی کو کہتے ہیں مباح. اور جو پانی اس کے برعکس ہے, ہمارا نہیں ہے کسی اور کا ہے, مالک راضی نہیں ہے, اس پانی کا نام ہے بیپانے غسل. دوسری شرط یہ کہ مطلق ہو, مضاف نہ ہو. مطلق معنی خالص پانی ہو, تازہ پانی ہو. مضاف پانی نہیں چلے گا, نہ نجاست کو دور کرنے میں نہ وضو میں نہ غسل میں. مضاف کا مطلب ہے جو کسی چیز سے نچوڑ کے نکالا جائے یا اس میں کوئی دوسری چیز اتنی زیادہ ملا دی جائے کہ خالص نہ رہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ پانی پاک ہو. نہ جس پانی سے نہ نجاست دور ہوتی ہے نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے. یہ تو ایک بنیادی مسئلہ جو اس درس میں آنے والے بچے کو بھی معلوم ہوگا. اب اس سے متعلقہ کچھ اس کی شکل, جیسا کہ میں نے کہا کہ میں خود گفتگو کر رہا ہوں تو بہت ڈرتے ڈرتے کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں یہ گفتگو معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں, مگر کتابوں میں ہے کم سے کم اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری کتاب کتنی جامع اور کتنی بہترین ہے, اس لیے ان مسائل کو بتایا جا رہا ہوں. اب آئیے, یہ تو بنیادی مسئلہ کے تین شرطیں ضروری ہیں. اب یہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ اگر ایک پانی ہمارے پاس آیا اور ہمیں شک ہوا کہ یہ پانی پاک ہے یا نہیں تو کیا کریں گے؟ جس پانی کے بارے میں شک ہو کہ یہ پانی پاک ہے یا نہیں, اس پانی کو پاک سمجھا جائے گا. آج کی ساری گفتگو اصولوں کے اوپر ہے. جس پانی کے بارے میں شک ہو کہ یہ پانی پاک ہے یا نہیں, اسے ہم پاک سمجھیں گے. سوائے ایک صورت سے کہ پہلے سے ہم کو پتا تھا کہ یہ نجس پانی ہے, اب شک ہو رہا کہ یہ دوبارہ پاک ہو گیا یا نہیں, اس صورت میں تو اس کو نجس مانا جائے گا. صبح ہم 8 بجے گھر سے نکلے اس پانی کو نجس چھوڑ کر, دوپہر کو واپس آئے شک ہو گیا کہ یہ پانی پاک ہو گیا یا نہیں, اس صورت میں تو پانی نجس مانا جائے گا. جب پہلے نجس ہو اب شک ہو رہا ہو کہ پاک ہوا یا نہیں, لیکن جو پانی پہلی مرتبہ ہمارے سامنے آئے ہمیں پتا نہیں کہ اس سے پہلے اس کی کیا حالت تھی اور شک ہو رہا ہے کہ یہ پانی پاک ہے یا نجس, تو اصول بنا فتویٰ کا کہ اس پانی کو ہمیشہ پاک کرو. اسی طریقے سے پانی کو مباح ہونا ضروری ہے. ہمارے سامنے ایک پانی آئے, شک ہو رہا ہے کہ یہ پانی مباح ہے یا مصبی, شک ہو رہا کہ یہ پانی جائز ہے یا حرام, یہ پانی ہمارا ہے یا یہ کہ اس پانی کا مالک راضی ہے یا راضی نہیں, اس صورت میں کیا حکم دیا جائے گا کہ پانی ہمارے سامنے شک ہو رہا ہے کہ یہ مباح ہے یا مباح نہیں. فتویٰ کہتی کہ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ مباح نہیں, کسی اور کا پانی اس نے اجازت نہیں دی, تو استعمال کرنا حرام, لیکن اگر شک ہو جائے تو اس پانی کو مباح مانیں گے اور اس کا استعمال بالکل چاہیے, کھانے پینے میں بھی, وضو اور غسل میں. سوائے اس ایک صورت کہ اگر ہم کو یہ پتا کہ یہ پانی پہلے کسی اور کا تھا, اب شک ہو رہا ہے کہ اس کا یہ پانی رہا یا وہ کسی اور کو دے چکا, ٹرانسفر کر چکا, منتقل کر چکا, ایسی حالت میں تو اس میں پہلے پتا تھا کہ اس کا مالک کوئی اور, اب شک ہو رہا ہے کہ وہی آدمی ابھی ہے یا نہیں, اس صورت میں تو یہ پانی ہمارے لیے حرام. لیکن اگر ایسا مسئلہ نہ, ایک پانی غائب سامنے آیا, اس سے پہلے معلوم نہیں کہ کس کا, شک ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے مباح ہے یا مباح نہیں ہے, تو اس پانی کو مباح مانا جائے گا. نمبر 3 تیسرا مسئلہ, دیکھیے اگر نجاست میں شک ہو تو آپ نے سمجھ لیا کہ کیا کرنا, اگر مباح ہونے میں شک ہو تو معلوم ہو گیا کہ کیا کرنا, اور اگر کسی پانی کے مطلق اور مضاف ہونے میں شک ہے, ایک پانی ہمارے سامنے آیا, نل سے نکلا, کسی ہوٹل میں گئے, کسی دوست کے یہاں گئے, کہیں سیر و تفریح کے لیے گئے, کہیں سے ایک پانی ملا, اس کو دیکھ کے شک ہو رہا ہے کہ یہ مطلق ہے یا مضاف, تو یہاں پر الٹا مسئلہ ہے. شک کے عالم میں اس کو ہم مطلق نہیں سمجھیں گے. نجیس اور پاک میں شک ہو تو شک کے عالم میں فائدہ اٹھائیے پاک, مباح ہونے اور غصبی ہونے میں شک ہو تو شک کے عالم میں فائدہ اٹھائیے کہ یہ مباح, لیکن مطلق اور مضاف ہونے میں شک ہو تو شک کے عالم میں نقصان اٹھائیے اور کہیے کہ یہ مضاف ہے مطلق میں. یہاں بھی ایک مسئلہ کہ ہاں اگر یہ معلوم تھا کہ صبح کے وقت یہ پانی مطلق ہے, اب دوپہر کو شک ہو رہا ہے کہ یہ مضاف بنا یا نہیں, تو اس کو مطلق مانا جائے گا. لیکن جو پانی جس کی پچھلی حالت پتا نہ ہو, ابھی ہمارے سامنے آیا, اس کے بارے میں شک ہو تو شک کے عالم میں نقصان والا پہلو لیجیے, یعنی اس کو مطلق نہ مانے, نہ اس سے نجاست کو دور کر سکتے ہیں, نہ وضو کر سکتے ہیں, نہ غسل کر سکتے ہیں. یہ تو ایک مسئلہ یہاں پہ مکمل ہوا. اصولوں پر بات ہو رہی ہے اور کیونکہ مشکل اصول ہے, اس اعتبار سے مجھے کافی اترنا پڑ رہا. اب آئیے ایک دوسرا مسئلہ, یہ مسئلہ ہے علم اجمالی کا مسئلہ, شبہ محصورہ کا مسئلہ. یعنی ہمارے سامنے دو پانی پڑے, دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں, دو پانی ہیں, تین پانی, دو کی مثال رکھنے تو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. دو پانی ہمارے سامنے, یہ معلوم ہے کہ ان میں سے ایک نجس ہے اور ایک پاک ہے. یہ پتا نہیں چل رہا کہ کون سا پانی نجس ہے کون سا پانی پاک. دو برتن ہیں, دو جگ ہیں, دو ٹنکیاں ہیں, دو پانی ہمارے سامنے ہیں. یہ معلوم ہے کہ ان میں سے ایک پانی پاک ہے, ایک پانی نجس. یہ معلوم نہیں کہ کون سا پانی پاک ہے کون سا نجس. اس صورت میں شریعت کہتی ہے کہ دونوں پانی سے اپنے آپ کو بچانا واجب ہے. نہ کس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں نہ اس پانی. یہ اب دیکھیے تین بنیادی مسئلے ہیں, پانی کا مباح ہونا, پانی کا پاک ہونا, پانی کا مطلق ہونا. ہر ایک کے بارے میں اصول آ رہا ہے کہ اگر پہلا مسئلہ تو یہ کہ ایک ہی پانی شک ہو رہا ہے اس کے بارے میں کہ پاک ہے یا نجس, یا مطلق ہے یا مضاف, یا مباح ہے یا مذہبی, وہ آپ نے سن لی. اب یہاں پر دوسرا مسئلہ کہ ہمارے سامنے دو پانی ہیں, شک ہو رہا یہ معلوم ہے کہ اس میں سے ایک پاک ہے ایک نجس. کون سا پاک ہے کون سا نجس ہے یہ پتا نہیں چل رہا. اس والے کو پاک کہیں اس کو نجس کہیں, یا وہ پاک ہے یہ نجس. شریعت کہتی ہے دونوں سے پرہیز کرنا واجب. نہ آپ اس پانی کو نجاست دور کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں, نہ وضو میں استعمال کر سکتے ہیں, نہ وضو میں. البتہ اس میں ایک ذرا تفصیل آئے گی تھوڑا آگے چل. یہ تو ہمیں پہلی شرط کا مطلب. دوسرا یہ کہ ہمارے سامنے دو پانی, ان میں سے ایک مباح ہے ایک غصبی. یہ پتا نہیں چل پا رہا کہ کون والا مباح ہے کون والا غصبی. دو پانی, ایک پاک ہے ایک نجس ہے, دونوں سے اپنے آپ کو بچائیے. دوسرا مسئلہ دو پانی, ایک مباح ہے ایک غصبی, ایک ہمارا ہے ایک دوسرے کا. یہ پتا نہیں چل رہا کہ اس میں ہمارا کون سا ہے دوسرے کا کون سا, مباح کون سا ہے غصبی کون سا. یہاں بھی شریعت کہتی کہ دونوں پانیوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے, واجب. نہ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں نہ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں. نہ وضو صحیح ہے نہ غسل صحیح ہے, نہ نجاست کو پاک کیا جا سکتا. اسی طرح مطلق اور مضاف میں آئی, ہمارے سامنے دو پانی. بظاہر جیسا کہ میں نے کہا کہ مسائل کی جانے والے نہیں, اس لیے سنتے وقت آدمی پریشان بھی ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ ہمارے لیے کیا. مگر ایک اصول ہے ہماری فقہ کا, آپ سمجھ میں آگے آ گیا. نہیں آیا تو باقی منٹ تو رہتے ہیں گفتگو میں. آج کی گفتگو کو آپ سب کر دیجیے گا آج تک کی گفتگو کے اوپر, لیکن باہر ایک بات تو محفوظ ہو جائے. تیسری صورت یہ کہ دو پانی ہیں, ایک کے بارے میں پتا ہے, ان میں سے کوئی ایک مطلق ہے کوئی ایک مضاف. یہ پتا نہیں چل رہا کہ مطلق والا کون سا ہے مضاف والا کون سا ہے. مگر ایک مطلق ہے ایک مضاف. کس صورت میں شریعت کہتی ان دونوں پانی سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت نہیں. دو پانی میں ایک نجس ایک پاک ہے, دونوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. نہ وضو کر سکتے ہو, نہ غسل کر سکتے ہو, نہ کسی چیز کو پاک کر سکتے ہو. مباح اور غصبی میں شک ہو جائے تب بھی دونوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. نہ وضو میں کام آئے گا, نہ غسل میں کام آئے گا, نہ نجاست کو پاک کرنے. لیکن اگر مطلق اور مضاف ہونے میں شک ہو جائے, یہ یقین ہے کہ ایک پانی مطلق ہے ایک پانی مضاف, یہ نہیں پتا کون والا مطلق ہے کون والا مضاف, تو شریعت کہتی کہ کس صورت میں اگر نجاست کو پاک کرنا ہو یا وضو کرنا ہو یا غسل کرنا ہو تو جہاں پر واجب ہے کہ جمع کرے, جس طرح جمع کرے کہ دل کو یقین ہو جائے کہ مطلق تو ہمارے استعمال میں آ ہی گیا ہوگا. یعنی اگر ہم کو وضو کرنا نماز کا وقت کم تو دو وضو کرے, ایک اس پانی سے وضو کرے ایک اس پانی سے وضو کرے. لا محالہ دو میں سے ایک وضو تو صحیح ہو گیا جو مطلق پانی کا وضو. یا اگر ہمیں غسل کرنا نماز کا وقت زیادہ نہیں ہے دوسرا پانی نہیں لا سکتے, یہ دو پانی ہے ایک کے بارے میں پتا ہے کہ مطلق ہے ایک کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ مطلق, یہ نہیں پتا کہ کون سا پانی کون سا. اس صورت میں اسلام کہتا کہ دو غسل کر دو, اس پانی سے بھی اس پانی سے بھی. دو غسل کریں گے تو دل کو یقین ہو جائے گا کہ ایک غسل تو بہرحال ہمارا صحیح ہے کیونکہ ان میں سے ایک بہرحال مطلق پانی. یہ تو دو پانی کا مسئلہ. آپ فرض کیجیے کہ اگر تین پانی یہاں پڑے ہوتے اور تین پانیوں کے اندر یہ ہوتا کہ کوئی سے دو مضاف ہیں ایک مطلق, یہ پتا نہیں کہ کون سا مضاف ہے کون سا مطلق, تو یہاں پر واجب ہوتا کہ تینوں پانیوں کو استعمال کرو. تین وضو کرو یا تین غسل کرو یا تین مرتبہ پانی کو کپڑے کو پانی سے پاک کرو تاکہ یقین ہو جائے کہ ان تین میں کم سے کم ایک تو صحیح والا پانی ہے, اس سے ہمارا کپڑا پاک ہو گیا ہوگا. اور فرض کیجئے کہ تین, دیکھیے مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ تین پانی, دو کے بارے میں یقین ہے کہ مضاف ہے پتا نہیں کون سے, ایک کے بارے میں یقین ہے مطلق ہے, تو تینوں کو استعمال کرنا ہے. لیکن مسئلہ اگر الٹا کہ تین پانی ایک کے بارے میں یقین ہے کہ مضاف ہے، دو کے بارے میں یقین ہے کہ مطلق ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا. اس صورت میں فقط دو پانیوں کو استعمال کرنے، تینوں کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی سے دو پانی استعمال کر لیں، اس کو بھی صحیح ہے، اس کو بھی صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مضاف کا دو مطلق. جب دو پانی ہم نے استعمال کی تو اس میں ایک بھی یقیناً مضاف ہونے کا امکان اور ایک یقیناً مطلق ہوگا. اس اعتبار سے وضو غسل صحیح. مجھے اندازہ ہے کہ ہر شخص کا ذہن میرے ساتھ نہیں چل پا رہا اور میں اس پر بہت زیادہ زور بھی نہیں دینا چاہتا، فقط آپ کی معلومات کی خاطر اس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہوں. اچھا، اب یہاں پر ایک بات جو میں نے کہا پہلے مسئلے میں، اس میں ایک چیز کی وضاحت کر دی جائے کہ مسئلے کو دوبارہ سن لیں کہ اگر دو پانی، ایک کے بارے میں یقین ہے کہ مطلق ہے، ایک کے بارے میں ہے کہ مضاف، اور وضو یا غسل کرنا پڑ گیا یا نجس چیز کو پاک کرنا پڑ گیا، یہاں پر واجب ہے کہ دونوں پانیوں کو استعمال کرو. ہر کام ڈبل کرو، دو وضو کرو، دو غسل کرو، دو مرتبہ کپڑا دھو. یا اگر تین پانی ہے جن میں شک ہے تو اس تین میں سے اتنے پانی استعمال کرو کہ یقین ہو جائے کہ مطلق ضرور آ گیا ہوگا. یعنی کتنے پانی، کہ کتنے پانی کے مضاف ہونے کا یقین ہے اس میں ایک بڑھا کر استعمال کرو. مثلا تین میں سے ایک کے بارے میں یقین ہے کہ مضاف ہے دو مطلق، ایک کے بارے میں مضاف کا یقین ہے ایک اور بڑھاؤ، یعنی دو پانی استعمال کرو. چار میں سے اگر دو پانی کے بارے میں یقین ہو کہ مضاف ہے، دو کے بارے میں یقین ہو کہ مطلق ہے، تو دو کے بارے میں یقین ہے مضاف ہے اس میں ایک اور بڑھا لو، کوئی سے تین پانی استعمال کر لو. اس طرح یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ کب ہے؟ جب ایک کے بارے میں یقین ہو کہ مطلق ہے، ایک کے بارے میں یقین ہو کہ مضاف. اور اگر مسئلہ یہ کہ ایک کے بارے میں یقین و مبا ہے، ایک کے بارے میں یقین و مذہبی ہے، تو دونوں کو استعمال نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر ہم نے دونوں کو استعمال کر لیا تو 100% ہم نے گناہ کیا، کیونکہ دونوں میں سے ایک تو کسی اور کا. مطلق اور مذاف نے دونوں استعمال کر لیا، بہت اچھا. یہاں پر دونوں کو استعمال کیا، 100% ہم گناہ گار ہو گئے. اس لیے کہ اس میں سے ایک کو ہم نے مذہبی استعمال کیا ہی، اور کسی ایک کو استعمال کریں دوسرے کو چھوڑ دیں تو شک کے عالم میں ہے. وضو میں شک نہیں چلتا. وضو کرتے وقت یقین ہونا چاہیے کہ ہم صحیح پانی سے وضو کر رہے ہیں. تو ایک پانی کو استعمال کریں تو دل کو آدھا شک ہو سکتا ہے، یہی والا پانی غصبی، شک کے عالم میں عبادت بیکار. دونوں پانی استعمال کریں تو 100% یقین کہ ہم نے غلطی کر لی، ایک غصبی پانی استعمال کیا. اس لیے وہاں پر اس پانی کو بالکل چھوڑ دینا پڑے گا، نہ اس پانی کو لیں نہ اس پانی. البتہ ایک اس میں مسئلہ آتا ہے، وہ مسئلہ یہ کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ہم کبھی غصبی چیز کو استعمال کریں جس کا مالک راضی نہ ہو، تو استعمال کرنے کے بعد ہم گناہگار بھی ہیں، خدا کے یہاں توبہ واجب، اور ہم پر زمام بھی، یعنی جس مالک کا پانی استعمال کیا اسے اس کی قیمت ادا کرنا، یہ ہمارے لیے واجب. یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ اگر دو چیزوں میں شک ہو جائے کہ ایک ہماری ہے ایک کسی اور کی، تو شریعت یہ کہہ رہا ہے، شریعت یہ کہہ رہی کہ ان دونوں پانی کو استعمال کرنا حرام. اگر ہم نے دونوں کو استعمال کر لیا گناہگار، خدا کے یہاں توبہ کرے. اور ایک پانی کی قیمت ہم کو پہنچانا پڑے گی اس کے مالک تک، اگر مالک معلوم ہے، نہیں ہے تو رسم مظالم میں صدقہ دینا. لیکن اگر ہم صرف ایک پانی استعمال کریں، دو پانی استعمال ہی نہ کریں، تو اب اس میں چونکہ 50-50 چانس ہے کہ جو پانی ہم نے استعمال کیا شاید یہ غصبی ہو شاید یہ مباح، اس لیے ہم گناہگار تو ہیں، خدا کے یہاں توبہ تو کرنا، مگر جیب سے کچھ دینا واجب نہیں. آدھا گناہ حقوق اللہ کا ہو گیا، حقوق اللہ کا گناہ ہمارا نہیں ہو پایا. کہ اس وقت جب دو چیزوں میں سے ایک کے بارے میں یقین کہ ہماری ہے، ایک کے بارے میں یقین ہے کہ کسی اور کی، پتا نہ چلے کہ کون سی کس کی، دونوں ہم استعمال کر دیں تو ڈبل گناہ ہے. توبہ بھی کرو اور اس ایک چیز کی قیمت مالک پر پہنچاؤ. فقط ایک استعمال کریں کہ سمجھ کر کہ شاید یہ ہماری، تو اللہ کی بارگاہ میں تو ہم نے گناہ کر لیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ والی تمہاری نہیں تھی، وہ والی تمہاری ہوتی، مگر بندے کا گناہ نہیں ہوا، ہم کو کوئی زمان وغیرہ، کوئی رقم وغیرہ، کوئی جرمانہ وغیرہ نہیں دینا پڑے گا. اور اب آئیے تیسرے اور آخری صورت پر کہ دو پانی، ایک کے بارے میں یقین ہے کہ مطلق، دوسرے کے بارے میں مضاف، مسئلہ خوشی. ایک کے بارے میں یقین صاف، دوسرے کے بارے میں ایک کے بارے میں یقین کے مضاف، دوسرے کے بارے میں یقین کے مطلب، اس کا مسئلہ مکمل. اب آخری صورت کہ دو پانی، ایک کے بارے میں یقین کے ساتھ دوسرے کے بارے میں یقین کے وہ نجس، یہ پتا نہیں کہ پاک والا کون سا ہے نجس والا کون سا. اس صورت میں شریعت یہ کہتی کہ تمہاری ذمہ داری ہے دونوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نہ اسے استعمال کرو نہ اسے استعمال کرو. مگر پھر بھی ایک طریقہ ہے اپنا وضو اور غسل صحیح کرنے کا. ایسے تو حکم ہے کہ استعمال کرنا جائز نہیں, لیکن اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے پانی کو استعمال کر کے وضو کر لے تو وضو صحیح ہے یا نہیں, اس کا ایک مسئلہ ہے, بڑا پیچیدہ مسئلہ. اکثر مجتہدین تو کہتے ہیں کہ وضو اور غسل بھی غلط, لیکن موجودہ مجتہدین آپ کوئی اور خدنی فتوا دے رہے ہیں. سمجھ سکے آپ تو سمجھ لیجیے, کیونکہ یہ آج کا آخری مسئلہ. سمجھ کے نہ آئے تو بہرحال گفتگو ختم ہو ہی رہی. کہ دو پانی ہے, ایک کے بارے میں یقین کے پاس, ایک کے بارے میں یقین کے نجی. فرض کیجیے جو پانی پاک ہے اس کا نام اے ہے, جو پانی نجی ہے اس کا نام بی. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم صرف ایک پانی سے وضو کریں یا غسل کریں تو بہرحال ہمارا وضو اور غسل غلط, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم نے وضو کیا یا غسل کیا وہی پانی پاک ہو, وہی پانی نجیس, تو نجیس پانی کا وضو اور غسل تو غلط. لیکن اگر ہم نے اس پانی سے بھی وضو کیا, اس پانی سے بھی وضو, اس سے بھی غسل کیا, اس سے بھی غسل کیا, اس صورت میں کیا مسئلہ؟ اس لیے دو پانی کے بارے میں یقین ہو جائے, ان میں ایک بات ہے, ایک نجیس ہے, دونوں سے اپنے آپ کو بچانا, اور اگر وضو اور غسل کر لیا تو باطل. مگر ایک طریقہ ایسا کہ آپ گناہ تو ہوگا لیکن اپنے وضو اور غسل کو صحیح کر سکتے ہیں, وہ یہ کہ پہلے ایک پانی سے وضو کیا, اس کے بعد دوسرے پانی سے پہلے اپنے جسم کو دھویا, پھر دوسرا وضو کیا. اس صورت میں علماء کہتے ہیں کہ آپ کا وضو صحیح. البتہ نماز نہیں پڑھ سکتے وضو صحیح, نماز پڑھنے کے لیے جاتے اپنے آپ کو پاک کرنا. اب یہ مسئلہ کیا بنا؟ مسئلہ یہ بنا کہ پہلا پانی جس سے آپ نے وضو کیا, ہو سکتا ہے کہ وہ پانی پاک, اگر وہ پانی پاک ہے تو آپ کا وضو صحیح ہوگا. دوسرے پانی سے جو آپ نے وضو کیا, تو نجس پانی سے وضو کرنے سے پہلا والا وضو ٹوٹتا نہیں, صرف آپ کا جسم نجس ہو گیا, اس لیے نماز پڑھنا ممنوع ہے, نماز نہیں پڑھ سکتے. اور یہ تو تھا کہ جب پہلے پانی کو پاک مانے, کیا یہ کہ نہیں پہلا والا پانی نجس ہے, اس سے ہم نے وضو کیا, وضو تو نہیں ہوا, جسم بھی نجس ہو گیا. اب دوسرے پانی سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا تاکہ آگے وضو پاک ہو, اس کے بعد دوسرے پانی سے ہم نے دوسرا وضو کیا, وہ وضو بالکل صحیح مانا جائے گا. لیکن کیونکہ یہاں یہ 50-50 چانس ہے کہ شاید پہلا پانی پاک ہو چاہے دوسرا پانی, یہ تو 50-50 چانس ہے کہ ہمارے وضو کی آزا چاہے پاک ہو چاہے نجس, مگر یہ 100% یقینی ہے کہ ہمارا وضو بالکل صحیح ہو گیا. اس اعتبار سے مسئلہ یہ بن کہ اگر کسی کے سامنے دو پانی, ایک بس آپ کی رحمت تمام, ایک پانی پاک دوسرا پانی نجس, دونوں پانی سے وضو کرے تو دونوں وضو غلط. لیکن اگر یہ طریقہ اختیار کرے کہ پہلے ایک پانی سے وضو کرے, پھر دوسرے پانی سے اپنے جسم کو پاک کرے اور پھر وضو کرے, تو آقا کوئی اور پتہ نہیں فرماتے کہ اس کا وضو صحیح. یا فرض کیجیے غسل میں یہ مسئلہ ہوتا کہ اگر دونوں پانی سے غسل کیا تو غسل باطل, لیکن اگر ایک پانی سے غسل کیا پھر دوسرے پانی سے پہلے جسم کو پاک کیا پھر غسل کیا, تو اس صورت میں دونوں فرماتے ہیں کہ غسل صحیح. وضو اور غسل صحیح ہے مگر جسم کو نجس مانا جائے گا, اس لیے نماز کے لیے جا کے جسم پاک کرنا پڑے گا. تو کیا تو نماز کے لیے جسم پاک کر, یا ایک دوسرا اور آسان طریقہ وہ یہ کہ پہلے پانی سے وضو اور غسل کر کے ایک نماز پڑھ لیں ظہر اور عصر, اس کے بعد دوسرے پانی پہلے اپنے آپ کو پاک کریں اور پھر وضو اور غسل کر کے دوبارہ ظہر و عصر کی نماز پڑھ لیں, اس صورت میں نمازیں بھی صحیح, وضو اور غسل بھی صحیح. یہ ذہن میں رکھیے کہ کیا مسئلہ بنا, میں اس کی تجزیہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک مسئلہ ہے کس طریقے سے جائز, مگر یہ علماء کہتے ہیں کہ احتیاط سے واجب یہ کہ جب ہمارے پاس کوئی صحیح پانی نہ ہو, صرف دو ہی یہ پانی ہے, تیسرا کوئی پانی نہیں, مجبور ہے ہم یا اس سے کرو یا اس سے کرو, اس وقت اس طریقے پر ہم عمل کریں, عام حالات میں اس پہ عمل نہ کریں. اور اگر عام حالات میں بھی ہمارا دل چاہ رہا کہ چلو ذرا یہ ٹرک بھی استعمال کر کے دیکھیں اور عمل کرنا چاہے, تو آپ کا وہی فرماتے ہیں دونوں فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ تو کریں آپ, اور ساتھ ساتھ بہتر یہ ہے کہ ایک تیمم بھی کر لیں تاکہ مسئلہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے اور ہر اعتبار سے آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے. اب یہ تو پوری گفتگو مکمل ہو گئی, اس سلسلے کا ایک بالکل آخری مسئلہ, اس کے بعد بیٹھ کے ہم اور آپ طے کریں گے کہ آج کا وقت ضائع کیا گیا یا کسی کام میں یہ وقت آ گیا. بالکل آخری مسئلہ کہ اب تک جو مسئلے بیان ہوئے کہ ہمارے پاس اگر ایک ہی پانی شک ہے کہ یہ پاک ہے یا نجس, تو اسلام نے کہا کہ اسے پاک مانو, لیکن اگر دو پانی اور یہ پتا ہے کہ ایک اس میں پاک ہے ایک نجس، تو اسلام نے کہا دونوں کو چھوڑ. یا مثلاً یہ مسئلہ گزرا کہ ایک پانی تھا، شک تھا کہ یہ مباح ہے یا بس، ابھی شریعت نے کہا فائدے والی بات کو مانو اور اسے مباح سمجھو. لیکن اگر دو پانی تھے اور ایک کے بارے میں تھا کہ یہ مباح ہے، دوسرے کے بارے میں تھا بسبی، پتا نہیں چل رہا تھا کون سا مباح اور بسبی ہے، اسلام نے کہا دونوں کو چھوڑ. تو یہاں پر یہ مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی زیادہ عقل مندی دکھاتے ہوئے اس مشکل والے مسئلے کو آسان مسئلے میں بدل دے تو کیا یہ بدل جائے گا یا نہیں بدلے گا؟ اب کیا بات بنی، یہ سن لیجیے گفتگو ختم. اب تک آپ نے اصول سن، اب یہ جن اصولوں میں دو اصول کچھ آپ کو سہولت دے رہے تھے، کچھ آپ کو مشکل میں ڈال رہے تھے. کوئی آدمی مشکل والے اصول کو توڑ کر اسے آسان اصول بنا لے تو کیا یہ بن سکتا ہے یا نہیں؟ بس یہ ایک آخری جملہ ہے میرا. دیکھیے مشکل آسان مسئلہ کیا تھا، ایک پانی ہے شک ہے کہ یہ پاک ہے یا نہیں تو اسے پاک مانو. لیکن اگر دو پانی آ گئے، اس کے بارے میں ایک کے بارے میں یقین کے پاک ہے، دوسرے کے بارے میں یقین کے نجیب، پتا نہیں چل رہا کہ کون سا پاک ہے کون سا نجیب. اب ایک آدمی کیا کرے، وہ سوچے کہ اس میں تو دونوں کو نجیب سمجھنا پڑ رہا، کیوں نہ میں ایک پانی کو پھینک، ایک پانی کو اس نے پھینک دیا، اس سے ایک پانی باقی بچے. وہ کہے کہ اب میرے اوپر وہ مسئلہ چلے گا کہ اگر ایک پانی تمہارے پاس ہو اور شک ہو کہ یہ پاک والا پانی ہے یا نجیس والا، تو اسلام کہتا ہے کہ اسے پاک سمجھو. اب تو میرے پاس ایک ہی پانی بچا اور مجھے شک ہو رہا کہ یہ والا پانی پاک والا ہے یا نجیس والا، تو کیا یہ مسئلہ اس کے کام آئے گا؟ نہیں. شریعت کہتی کہ جب دو پانی آپ کے پاس ہو اور ان کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ پاک ہے یا نجیس، یا مباح ہے یا غتب ہے، یا مطلق ہے یا مضاف، اس میں سے اگر آپ کوئی پانی پھینک دیں تو پانی پھینک دینے کے بعد یہ ایک پانی کا مسئلہ نہیں بنے گا، یعنی جس کو ہم پاک نہیں سمجھیں گے، جو دوسرا پانی بچا اسے بھی نجس سمجھو، جو دوسرا پانی بچا اسے بھی غسبی سمجھو، جو دوسرا پانی بچا اسے بھی مضاف سمجھو. صرف اتنا ہے، ایک فائدہ ہے کہ اگر دو پانی میں سے ایک پانی پھینک دیا تو دوسرے پانی سے اسی طرح بچنا واجب ہے جس طرح پھینکنے سے پہلے دونوں پانی سے اپنے آپ کو بچانا واجب تھا. بس صرف ایک مسئلہ کہ پہلے جب دو پانی تھے تو وضو اور غسل بھی غلط تھا اور اس پانی کا پینا بھی غلط تھا، مطلق اور مضاف کے مسئلے کو چھوڑ. اب پینے کی اجازت مل جاتی ہے بعض حالتوں میں، مگر یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں. تو آج کی گفتگو فقط ایک طریقے سے یہ دیکھنا کا اندازہ لگانا کہ ہمارے درد کا معیار کس حد تک بلند ہو چکا اور جتنے لوگ اس کو سمجھ پائے ہیں. یہ چند اصول آپ کو پیش کیے گئے، پھر ان کا خلاصہ ایک جملے میں سن لیجئے کہ جو پانی وضو اور غسل میں استعمال ہو اور نجاست کو دور کرنے میں استعمال ہو، اس میں تین باتیں ہونا ضروری ہیں، مطلق ہو، مضاف نہیں چلے گا، مباح مذہبی نہیں چلے گا، پاک ہو، نجس نہیں چلے گا. لیکن اگر کبھی شک ہو جائے کہ اس پانی میں یہ شرطیں ہیں یا نہیں، اس کا مسئلہ آج آپ نے سن لیا. اب اس کے مختلف ٹکڑے مختلف چیزوں میں بیان ہوں گے. جب وضو کا مسئلہ بتایا جائے گا پھر وہاں پر ایک مرتبہ یہ آئے گا کہ پانی کے بارے میں شک ہو تو کیا کرنا. آج کی اس گفتگو کے ساتھ پانی کے سارے مسائل مکمل ہو گئے، اور جیسا کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ اتنی تفصیل کے ساتھ پانی کے مسائل کم سے کم آپ کو اردو کی کسی کتاب میں نہیں ملیں گے، چاہے وہ اردو کتاب کسی عربی کتاب کا ترجمہ ہی کیوں نہ ہو. آج یہ گفتگو مکمل. اب ہم ذرا ایک مرتبہ دیکھیں کہ فقہ میں کیا کیا گفتگو ہو چکی. جب سے نئے سلسلے کا آغاز ہوا اس وقت سے اب تک تقلید کے پورے مسائل بیان ہو گئے، بیت الخلا میں جانے کے پورے مسائل بیان ہو گئے، پانی کے پورے مسائل بیان ہو گئے، اور نجاست کے مکمل مسائل بیان ہو گئے. اب ہماری گفتگو متحرات پر شروع ہوگی، اگر یہ تھوڑی سی ہو بھی چکی کہ نجس چیز کو پاک کرنے کا طریقہ کیا. لیکن یا تو اس پر گفتگو ہوگی یا نجاست اور اس کے درمیان جو علماء دو چیزیں اور بیان کرتے ہیں، ہم پہلے اس کو مکمل کر لیں. نمبر ایک، چیز نجس کیسے ہوتی ہے؟ نمبر دو، یہ ثابت کیسے ہوتا ہے کہ چیز نجس؟ تو آئندہ جمعے یا تو نجاست اور مطہرات کے درمیان کی جو دو چیزیں ہیں یہ بیان ہو جائیں گی، یا یہ دیکھتے ہوئے کہ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ شعبان کا وقفہ شروع ہونے والا، مطہرات کو کسی طرح مکمل کر لیا جائے، چاہے اس کی شاید اس پر گفتگو شروع ہو جائے، مگر یہ آئندہ جمعے کو فیصلہ ہوگا. آج کی دفاع کی گفتگو جتنی خوش اور مشکل ہو گئی، اس کے لیے میں پھر ایک مرتبہ معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ جمعے سے پرانے طریقے کے مطابق عام انسانوں کے اور عام مومنوں کے معیار کے مطابق گفتگو کی جائے گی. درود پڑھیے محمد والے محمد. گناہ کبیرہ میں شرک ہمارا موضوع تھا، اور آج شرک کی پانچویں اور آخری قسم شرک کے عبادات بیان کیا جائے گا. یہ پھر میں دوہرا دوں, آج آخری گفتگو ہے غالباً, شاید یہ چیز ایک ہفتے اور آگے بڑھ جائے, مگر اب گفتگو رہے گی شرک کے عبادات کے بارے میں. تو پھر میں اس کو دوہرا دوں کہ ہمارا موضوع صرف بیٹھ کے طے کرنا نہیں کہ کون آدمی مشرک ہے کون آدمی مسلمان, ہمارا موضوع یہ کہ مسلمان اور مومن سے کون کون سے گناہ ہو جاتے ہیں. تو شرک کی بات جس میں ایسی تو ایک شخص کو کافر بنا دیتی, وہ ہمارا ٹاپک نہیں. پہلی سے آج کی گفتگو تک مشرک اور مومن والا موضوع نہیں, ہمارا موضوع کہ وہ کون سا شرک جو شرک ہے روایات میں اسے شرک کہا گیا, اس سے آدمی کافر تو نہیں بنتا مگر گناہگار بنتا. تو وہ پانچ قسموں میں موضوع چل رہا تھا. پچھلے ہفتے ہم نے شرک کے کتاب کا ذکر کیا تھا, آج پانچواں اور آخری مسئلہ کہ شرک اور اس شرک کی جو مومن کرتا ہے اس کی ایک قسم ہے شرک کے عبادات, عبادات میں خدا کے اندر شرک. یہ بات تو بالکل واضح کہ پروردگار عالم انسان کی عبادت ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں. پروردگار عالم اگر انسان کو پیدا کیا اور اس اعلان کے ساتھ پیدا کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے بنایا, تو مراد یہ نہیں کہ تمہاری عبادت سے مجھے کوئی فائدہ ہونے والا, اس لیے میں تمہیں بنا رہا ہوں. یہ انسان کا مزاج تو ہو سکتا کہ انسان جب دنیا میں کوئی چیز ایجاد کرتا یا انسان جب کوئی چیز بناتا تو یہ ضرور دیکھتا کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا حاصل ہو سکتا ہے, یہ ہمارے کس کام آ سکتی ہے, میرے نہ کہی تو دوسرے انسانوں کے. مگر پروردگار عالم جب کسی مخلوق کو خلق کیا تو اس سے مقصد یہ پسند نہیں تھا کہ اس کی ذات کو کوئی فائدہ پہنچے. اسی لیے حدیث قدسی نے اعلان کیا کہ اگر نبی سما حاصل انس والجن والملائکہ, کہ اگر تمام جن تمام انسان تمام ملائکہ مل کر اجتماع کریں اتفاق کریں کہ وہ خدا کی عبادت کریں گے تو میری کبریائی اور عظمت میں جو کے دانے کے برابر کوئی اضافہ نہیں ہونے والا, اور اگر تمام جنوں تمام انسانوں تمام ملائکہ مل کے اتفاق کریں کہ ہمیں خدا کی نافرمانی کرنا تو میری عظمت اور کبریائی میں جو کے دانے کے برابر کمی آنے والی نہیں. اگر انسانوں کو پیدا کیا گیا تو انسانوں کے اپنے فائدے کے لیے, اور وہ فائدہ یہی انسان کو مکمل کر کے قابل کیا جائے کہ وہ خدا کی عظیم نعمتوں کے مزے کو حاصل کر سکے, وہ جنت میں جا سکے, اس کی اپنی تکمیل ہو جائے, اس منزل پر پہنچ جائے کہ جہاں یہ نعمتیں اس کو فائدہ پہنچا سکیں. بہت ساری چیزیں ایسی, بہت ساری نعمتیں ایسی کہ اگر آپ ایک ایسے انسان کو دیں جو ابھی مکمل نہیں ہوا تو یہ نعمت اس کے لیے بالکل بیکار ہوگی, اس کے لیے یہ نعمت بالکل بے فائدہ ہوگی. دنیا کی کتنی ہی نعمتیں ایسی کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ مرے جا رہے ہیں, جن کو حاصل کرنے کے لیے انسان انسان کا خون بہا رہا, جن کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنے رشتے داری اور اپنے تعلقات کو ختم کر رہے ہیں, جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان اندھا ہوا جا رہا اس لیے کہ وہ نعمتیں اتنی فائدے مند محسوس ہو رہی. اگر یہی نعمت اگر آپ ایک دودھ پیتے بچے کے حوالے کریں یا یہی نعمت ماں کے پیٹ میں موجود ایک بچے کو دیں تو اس کے لیے یہی نعمت بیکار ہے, یہی چیز بے فائدہ ہے. وہی چیز جس کے لیے ہم اور آپ اس کی حسرت میں مرے جاتے ہیں, اگر وہی چیز جب ہم نے بچے کی خدمت میں پیش کی تو اس کے لیے بالکل ناحاصل تھی, اس لیے کہ ابھی وہ بچہ مکمل نہیں ہوا, ابھی اسے اس نعمت کے قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوا, ابھی اسے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ نعمت جا 5 لاکھ کے 10 لاکھ کے 50 لاکھ کے 1 کروڑ یا 5 کروڑ. انسان شریف سے شریف بھی ہو وہ اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط کام نہ کرے, اگر دل میں تو تمنا ہوتی ہے اتنی دولت آ جائے کہ آرام اور سکون سے زندگی گزر جائے, اگر یہی نوٹوں کا ذخیرہ آپ بچے کے سامنے رکھ دیں تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو پھاڑ دے, مارنے پر اس کو زیادہ خوشی ہو, اور اگر آپ اس سے چھین کر حفاظت سے رکھنا چاہیں تو وہ بچہ ناراض ہو جائے. یہ میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں ورنہ اسی پر علماء نے پوری پوری کتابیں لکھی. تو ایسا ہی اس کائنات کی جو حقیقی نعمتیں, جو اس کائنات کی بالکل صحیح نعمتیں, ان کا مزہ انسان کو اسی وقت آئے گا جب انسان ہر اعتبار سے مکمل ہو جائے. تو مزے کی چیزیں جن کا تعلق ہماری آنکھ سے ہے, جب ہماری آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی, صحیح معنوں میں چیزوں کو دیکھ نہیں پاتی, تو وہی چیز دنیا اس کو دیکھ کے مزہ حاصل کر رہی ہے, ہمارے لیے بیکار. دنیا کی وہ نعمتیں جن کا تعلق چکھنے کے مزے سے ہے, اگر ہمارے منہ کا ذائقہ بدل جائے, اگر ہماری زبان میں وہ ٹیسٹ کی صلاحیت نہ رہے, تو دنیا اسی چیز کو کھا کے خوش ہو رہی اور ہمیں اس میں کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا. وہ چیز جس کا تعلق سونگنے سے ہے وہ لطیف خوشبو کہ جو سونگ رہا ایک مرتبہ بہتا جا رہا ایک مرتبہ مت ہوا جا رہا کتنی بہترین خوشبو ہے. مگر ایسے آدمی کے سامنے کہ جس کی ناک فی الحال کام نہیں کر رہی ہے وہ خوشبو رکھ دیں یا وہ بدبو رکھ دیں کہ جس کو دیکھ کر ایک انسان شاید بے ہوش بھی ہو جائے. مکمل سب نعمت کا صحیح فائدہ حاصل ہوتا اور اسی اعتبار سے بعض اوقات یہی عام سا پانی جب ہم 24 گھنٹے کی پیاس کے بعد پیتے تو یہی پانی ہمیں دنیا کا خوشگوار صحیح پانی محسوس ہونے لگتا. بعض اوقات جب ہمارا پیٹ بھرا ہمیں کوئی خواہش نہ ہو دنیا کا لذیذ ترین کھانا لا کے رکھ دیجیے تو طبیعت کراہیت اختیار کرتی ہے حلب تک پہلے ہی ہم کھانا کھا چکے ہیں. اور اگر دنیا کا سب سے خراب کھانا ہے اور 2 دن کے پاسے کے عالم میں کسی کے سامنے رکھ دیجیے تو یہی کھانا اس کو بہتر محسوس ہونے لگتا. تو نعمتیں دے دینا کافی نہیں ہے بلکہ کس طرح سے دی جائیں کس وقت دی جائیں کس منزل پر دی جائیں یہ سب سے بڑا مسئلہ. تو دنیا کی نعمتیں کوئی نعمت نہیں اصل نعمت پروردگار عالم نے اعلان کیا بل تو ترون الحیات الدنیا بل آخرت و خیر و ابقا. اے دنیا والوں تم میں جو بنیادی خرابی وہ یہ کہ تم دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر سمجھتے ہو کہ یہی سب کچھ ہے اسی کو کسی طرح سے حاصل کر دو تمہیں پتا ہی نہیں آخرت کی نعمت کیا ہے وہ کتنی بہترین نعمت ہے. یہاں پر مجھے اس دیہاتی کا واقعہ یاد آ رہا جسے سن کے اکثر بچے ہنس پڑتے ہیں مگر ہم میں سے ہر ایک کی وہی کیفیت ہے. اس دیہاتی کا واقعہ کہ جو صحرائے عرب کے ایک ایسے علاقے میں رہتا تھا جہاں پہ سال میں فقط 1 مرتبہ بارش ہوا کرتی تھی اور اس بارش کے پانی کو جمع کر لیا جاتا تھا پورا سال وہ پانی استعمال ہو رہا ہے. اگر جمع کرنے کے لیے آج جیسے وسائل تو تھے نہیں جمع کیا جاتا ہے ایک ہاؤس بنا لیا ایک چوہر بنا لیا ایک تالاب بنا لیا اس میں بارش کا پانی جمع ہو گیا اب اسی پانی کو پینے میں استعمال کیا جا رہا ہے کسی کو نہانا ہوتا ہے یہی آ کے نہاتا ہے گائے بھینسوں کو اونٹوں کو گھوڑوں کو پانی پلانا ہوتا اسی جوہر اور تالاب میں لا کے پانی پلایا جاتا ہے عورتوں کو کپڑے اور برتن دھونا اسی تالاب میں لا کر وہ اپنے کپڑے دھو رہی ہیں یا برتن دھو رہی جو شاید آج بھی ہمیں سندھ و پنجاب اور سرحد و بلوچستان کی اکثر دیہاتوں میں یہ منظر نظر آ جائے جہاں پانی کی قلت ہے ایک ذخیرہ پانی کا زمین میں ہے دنیا بھر کے کام اسی میں ہو رہے ہیں. وہ دیہاتی جہاں پہ رہتا اور اس پانی کو وہ دنیا کی بڑی نعمت سمجھ رہا سال بھر کے بعد یہ پانی ہم کو ملتا اب سارا سال یہ پانی استعمال کی وجہ سے بھی اور پڑے پڑے بدبو دینے لگتا ہے اس میں دنیا بھر کی چیزیں دھوئی جا رہی ہیں صاف کی جا رہی ہیں جانوروں کو ڈالا جا رہا سنا کہ یہ پانی بدبودار ہو جاتا مگر انہی دیہاتیوں کے لیے یہ پانی دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے کیونکہ دور دور تک صحرا میں کہیں یہ پانی نہیں ملتا. ایک مرتبہ غربت کی شدت میں بیوی اس سے کہتی ہے کہ بغداد جاؤ اور زمین پر سب سے جا کر اپنی پریشانی بیان کر کے زمین کا کوئی ٹکڑا مانگ لو زندگی گزارنے کے لیے کچھ پیسے مانگ لو. بغداد کے خلیفہ کی سخاوت کی تعریفیں سنی تھی ایک مرتبہ دیہاتی شوہر کی سمجھ میں بھی آ گیا یہ صحرائے عرب کا حقیقی واقعہ کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں چلنا چاہیے یہ کہہ کے چلا مگر بیوی نے کہا کہ وہاں جا تو رہے لیکن وہاں جانے کے بعد بغیر تحفے کے خالی ہاتھ جانا حاکم کے دربار میں بادشاہ کی خدمت میں مناسب نہیں ہے کوئی تحفہ لے کے جاؤ کیا تحفہ لے کے جائیں. بہت سوچا ذہن میں خیال آیا کہ پانی سے زیادہ قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز پانی ہے اب تصور یہ کہ سب کے لیے یہ پانی قیمتی ہوگا ایسا کریں کہ ہم اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے ذخیرے میں کمی کر کے ایک گھڑا اس پانی کا بھر کے خلیفہ احباب کو دے دیں وہ بھی کتنا خوش ہو جائے گا کہ یہ آدمی ہمارے لیے کتنا بہترین تحفہ لے کے آیا ہے. اب تاریخوں میں لکھا یہ خیال کیا ہر آدمی کا کوٹا ہوتا تو سارا سال اتنا پانی تمہیں استعمال کرنا ہے اسی میں اپنے کپڑے دھو اسی میں اپنے برتن دھو اسی میں اپنے جانور دھلاؤ اسی کو پینے میں استعمال کرو اس میں سے ایک کھڑا نکالنا یہ واپس بہت بڑی قربانی اس نے دی. ہر ایک مرتبہ اس بدبودار پانی کو مہینوں کے رکھے ہوئے پانی کو جس میں دنیا بھر کی چیزیں دھوئی گئی اس پانی کو لے کے چلا سر پہ گھڑا رکھ کر بغداد کے خلیفہ کے دربار میں پہنچتا ہے ایک مرتبہ آواز لگاتا ہے کہاں ہے میرا خلیفہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. خلیفہ وقت میں عجیب آواز سنی اگر کہ توہین آمیز کتاب تھا مگر خلوص جھلک رہا تھا سپاہیوں سے کہا کہ اسے لے کے آؤ کے پہنچا، سادا وضع خطا، چہرے سے آثار پریشانی ظاہر، خلیفہ کو سلام کرتا ہے، سلام کر کے کہتا کہ میں آپ کے لیے بہترین تحفہ لے کے آیا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں اور میری گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ بہت غریب ہیں، ہماری پریشانی دور کرنے کا کوئی سامان کیجیے۔ بند کہا، سارے دربار میں تجسس پیدا ہو گیا، پتا نہیں کتنا خوشبودار یا کتنا لذیذ کوئی شربت و مشروب لے کے آیا ہے۔ اس انداز سے کہہ رہا کہ میں بہترین تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سارے دربار کو تجسس ہے۔ حکم خلیفہ سے اس گڑھے کو کھولا گیا اور تھوڑا تھوڑا پانی سب کو دیا جا رہا، اب ہر ایک اس کو دیکھ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو سب سے قیمتی تحفہ کیوں کہا گیا، اگر شاید اس کے مزے میں کوئی خصوصیت ہو۔ ایک ایک گھونٹ ہر ایک لیتا اور ہر ایک کو افزائی آنے والی، مگر دربار کے آداب بڑے سب سوچے، وہاں تو کوئی آدمی مر بھی رہا تو جب تک کہ خلیفہ کا اشارہ نہ ہو اپنی کیفیت نہیں بیان کر سکتا، اور سب یہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ خلیفہ نے بڑے آرام سے اس پورے گلاس کو پی لیا اور اس کے بعد سپاہیوں سے کہا کہ اس کے گڑھے کو سونے سے بھر کے اس کے حوالے کرو، یہ اس کے تحفے کا جواب ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ باہر جانے والا تھا، سپاہیوں کو پھر بلایا گیا اور کہا کہ اسے عام راستے سے نہ جانے دو، دریائے ججلا کے قریب سے لے کے جاؤ، دریا میں بٹھا کے، کشتی میں بٹھا کے دریا کی سیر کراؤ، دریا کا پانی پلاؤ اور اس کے بعد اس کو اس کے گاؤں کے راستے پر چھوڑ دو۔ وہ تو گیا، سارا دربار اس کے جانے کے بعد حاکم کی جانب متوجہ ہوا، یہ بدبودار پانی، یہ اتنا تکلیف پانی، یہ اتنا غلیظ پانی، اور آپ نے اسے اس کے اس جملے پر اسے سزا بھی نہیں دی کہ اس نے آپ کا مذاق اڑایا کہ میں بہترین تحفہ لے کے آ رہا ہوں۔ خلیفہ وقت نے جواب دیا، تمہیں نہیں پتا جس علاقے سے یہ آیا وہاں پہ اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، تمہیں یہ بدبودار لگ رہا، تکلیف لگ رہا، مگر ہے اس کے لیے سب سے قیمتی چیز، اس لیے میں نے اس کے خلوص کے تحفے کو قبول تو کر لیا، اس کے بدلے میں اس کو انعام تو دیا، مگر یہ نہ سمجھے وہ کہ اس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے، اس لیے اسے دریائے ججلا کے کنارے سے میں نے بھجوایا تاکہ دیکھ لے کہ جو مجھے لے کے گیا ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ بہترین پانی، یہاں پہ عام پانی ہے جو دریاؤں میں بہتا رہتا ہے اور کسی کی توجہ بھی اس پر نہیں ہوتی۔ اب ہمارا اور آپ کا مسئلہ بھی اسی عرب دیہاتی کی طرح کا مسئلہ ہے کہ ہم دنیا کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، کھانے کی نعمت کو دیکھا، پیسے کے مزے کو دیکھا، مکان کے مزے کو دیکھا، جائیداد کے مزے کو دیکھا، ایش و آرام کے مزے کو دیکھا، بس یہ لگتا ہے کہ جو کچھ ہے یہی ہے، سارا خرچہ کر دو، حرام کو چھوڑو، حلال کو چھوڑو، جائز کو چھوڑو، ناجائز کو چھوڑو، دین کو نظر انداز کرو، شریعت کو ٹھوکر مارو، یہ سارے مزے جمع کر لو، اگر جوانی ختم ہو گئی، اگر موت آ گئی، پھر یہ مزہ کہاں سے ملے گا؟ ہم اپنی حماقت اور نادانی میں اسی بدبودار، اسی کثیر، اسی تالاب اور جوہر کے گندے پانی کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھ رہے ہیں۔ ہاں قرآن کہہ رہا بل آخرت و خیروں گا، تمہیں پتا ہی نہیں کہ جنت میں کیسی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تمہیں احساس بھی نہیں کہ یہ نعمت جو یہاں تمہیں بڑی مشکل سے مل رہی ہے مگر پھر بھی بدترین نعمت ہے، جیسے وہ دیہاتی کو پانی بڑی مشکل سے ملا مگر کتنا خراب پانی تھا، اس کے مقابلے میں ججلا کے دریا کی طرح جنت کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، تمہارے انتظار میں ہیں، تم ان کو حاصل کر سکتے ہو، مگر کیونکہ تمہیں ان کا مزہ نہیں پتا، مگر کیونکہ تمہیں ان کا لطف نہیں معلوم، اس لیے تم ان نعمتوں کو سب کچھ سمجھ رہے ہو، لیکن والا آخرت خیروں کا افا، اگر غور کرو تو آخرت کی نعمتیں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لذت وہی اچھی ہوتی ہے جو زیادہ سے زیادہ دیر تک قائم رہے، اور خیروں اور دنیا کی نعمتوں سے اچھا بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والا بھی ہے ان کا مزہ، مگر کیونکہ انسان کو احساس نہیں ہے، کیونکہ انسان کو پتا نہیں ہے، تو دیہات میں رہ کے دنیا جنت کے مقابلے میں ہمارا اتحاد ہے، اس میں رہ کر ہم سب کچھ اس کو سمجھ بیٹھے ہیں۔ پروردگار عالم کو بھی معلوم ہے کہ کیونکہ انسان کو وہاں کی نعمتوں کا احساس نہیں، اس لیے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، اور دوسری کمی، دوسری خرابی جو انسان میں ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اتنا مکمل نہیں ہوا کہ اسی حالت میں اگر اس کو جنت میں بھیج دیا جائے تو معلوم ہے کہ جنت میں ہماری کیا حالت ہوگی۔ جیسا میں نے کہا کہ ایک طرف آپ دنیا کے لذیذ ترین کھانے رکھ دیجیے، دوسری جانب آپ دنیا کی ساری دولت لا کے رکھ دیں، تیسری جانب دنیا کی گنتی لذتوں کو رکھ دیں، چوتھی جانب دنیا میں جو شہرت کا ایک مزہ ہوتا، جہاں آپ جائیں لوگ آپ کا تذکرہ کریں، یہ بھی بڑا خطرناک مزہ ہے، بدترین مزہ ہے، یہ چاروں مزے آپ چاروں طرف کر رکھیں اور بیچ میں ایک بچے کو بٹھا دیں، نہ شہرت کا مزہ اس سے مزہ لگے گا، نہ جنسی مزہ اس سے مزہ لگے گا، نہ کھانوں کا مزہ اس سے مزہ لگے گا، نہ دولت کا مزہ اس سے مزہ لگے گا. اگر ہمیں کسی حالت میں کس حالت میں ہم ہیں اٹھا کے جنت کے اندر بھیج دیا جائے تو وہاں جانے کے بعد ہمیں کوئی مزہ نہیں آئے گا. نعمتیں موجود ہیں مگر ابھی ہم ان نعمتوں کے تابع نہیں ہے، ابھی ہمارے جسم میں وہ طاقت و توانائی نہیں ہے کہ جو ہم اس نعمت کو حاصل کر سکیں. وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ عورت کہ جو مچھلی فروش کے گھر میں رہتی ہے اسے اب مچھلی کی خوشبو بھی دنیا کی سب سے بڑی خوشبو محسوس ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ اس نے ماحول نہیں دیکھا. وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک حاکم نے، یہ سارے انسانی نفسیات کو بتانے والے واقعات ہیں، کہ ایک حاکم نے جب بادشاہ بنا وہ بڑی عہد بادشاہ بنا تو یہ اعلان کیا کہ میں کسی شہزادی سے شادی نہیں کروں گا، میں کسی عام عورت سے شادی نہیں کروں گا، میں اپنے معاشرے کی غریب ترین عورت سے شادی کروں گا. انسانی ہمدردی کے اندر وہ یہ اعلان کرتا. یہ واقعہ بھی تاریخ میں ہے، مگر تاریخ اسلام میں نہیں بلکہ میڈیکل کی ہسٹری میں. ایک مرتبہ وہ اعلان کرتا ہے کہ میں غریب ترین عورت سے شادی کروں گا. تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ اس کی مملکت میں غریب ترین ایک عورت ہے جس کا کام ٹھیک مانگنا ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا بھائی ہے، نہ اس کی فیملی ہے، بھیک مانگتی ہے اور گزارا کرتی ہے. بادشاہ وقت نے اعلان کیا اتنی غریب عورت نہ خاندان ہے نہ دولت ہے اور اتنی زیادہ پست ہے کہ بھیک مانگ کے گزارا کر رہی ہے. جس گھر سے مانگی تھی اس گھر سے کھانا لیا، وہاں سے پیسے لیے اور پھر جا کے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھایا. اعلان کیا کہ میں اس سے شادی کروں گا، شادی بھی کر دی، اس کو دلہن بھی بنایا، ملکہ بن کے دربار میں بھی آئی اور شادی کے بعد اب انواؤ افسان کے کھانے ملتے ہیں، طرح طرح کی لذتیں دسترخوان پہ رکھی جاتی ہیں. لیکن ملکہ کی طبیعت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے، نہ کوئی کھانا کھانے میں مزہ آ رہا ہے، نہ دسترخوان پر بیٹھنے میں مزہ آ رہا ہے، نہ کھانا کھایا جا رہا ہے. ایک لقمہ توڑا کھڑی ہو گئی، بہت پریشان. حکیموں کو بلایا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا، ڈاکٹر کو بلایا گیا، مگر اس کی بیماری کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی. ویسے تو صحت مند ہے، کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی، مگر ہاں ایک حکیم نے راز سمجھ لیا. ایک مرتبہ کہا کہ کس طرح آپ اسے کھانا کھلائیں گے، نہ دل جائے گا نہ کھانا ہضم ہوگا. طریقہ یہ بنایا گیا کہ اسی محل کے اندر بہت ہی کھانے میں ایک سانپ بنایا گیا اور ملکہ سے کہا گیا کہ جب کھانے کا وقت آئے تو تم جاؤ اور جانے کے بعد باورچی سے کھانا مانگو جس طرح بھیک مانگتی ہو اور وہ کھانا لے کے آؤ اور وہ کھانا کھاؤ. چنانچہ اب روزانہ جاتی ہے اور یہ کھانے کے دروازے پہ اس طرح آگ لگاتی جس طرح سے آواز لگاتی ہے جیسے بھیک مانگتے ہو، کھانا لے کے آتی ہے دسترخوان پر نہیں وہیں زمین پہ بیٹھ کے کھاتی ہے اور وہی روکا سوکھا کھانا وہ اس کو اتنی زیادہ طاقت اور توانائی دے رہا ہے کہ شاہی دسترخوان کے سارے کھانے جس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھے تو وہی چیز کہ عادی ہو گئی تھی وہ عورت کس طرح کے کھانے کی. اب اسے دسترخوان کے کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، اب اسے مرکن کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، ٹھیک مانگ کے کھائے گی تو اس کا پیٹ بھرے گا، کھانا ہضم ہوگا. ہماری حالت بھی یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی ہم اس انداز سے لذتیں حاصل کرنے کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں اسی طریقے سے اٹھا کے جنت میں بٹھا دیا جائے تو جنت کی نعمتیں بھی ہمارے نزدیک شاید زیادہ فائدے مند ثابت نہ ہو. تو پروردگار عالم کو پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں احساس دلانا ہے کہ صحیح لذت کسے کہتے ہیں، یعنی اس دیہاتی کی طرح سے پروردگار عالم ہمیں پہلے جنت سے نہیں بھیجے گا، دریائے دجلا کے کنارے سے گزارے گا. کہ پہلے تو یہ دیکھ لو کہ جسے تم بڑی چیز سمجھ رہے ہو یہاں کتنی حقیر چیز ہے، پھر ہمیں ان نعمتوں کا صحیح مزہ بتایا جائے گا، اس کے بعد ان نعمتوں کے قابل ہم کو بنایا جائے گا. جس طرح چھوٹے سے بچے کو انتظار کیا جاتا ہے، کھانے اس کے منہ میں لگائے جاتے ہیں، ایک ایک کر کے کھانے کا مزہ اسے سکھایا جاتا ہے. اسی بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ دیں تو یہ جانوروں کا کچا گوشت کھانے لگے گا، اسی بچے کو اپنے گھروں میں لے آئیے تو اس کو بریانی اور قورمے میں مزہ آنے لگے گا. ایک تربیت دینا پڑتی ہے. تو پروردگار عالم ہمیں وہ تربیت دینا چاہتا ہے جس کے نتیجے میں ہم جنت کی نعمتوں کے قابل بن سکیں. ہمیں احساس ہو کہ وہ نعمت کیا ہے، ہمیں پتا چلے کہ وہ لذت کیا ہے. دنیا میں قدم قدم پر اس کی مثالیں اتنی زیادہ کہ پریشانی ہوئی جا رہی ہے کہ موضوع کو کس طرح سمیٹا جائے. آپ غیر شہری اور شہری کو دیکھ لیں، شہری آدمی جن نعمتوں کا عادی ہو جاتا ہے، غیر شہری کو جب تک یہ بتایا نہ جائے اسے احساس بھی نہ ہوگا کہ اس کا کیا فائدہ، مگر جب اسے احساس ہو جائے اب وہ چاہتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ آنا، یہی دبئی، یہی مسقط، یہی سعودی عرب پہلے بھی تھے، مگر جب تک کہ ہمیں احساس نہ تھا کہ یہاں جانے سے کیا فائدہ ہوتا تو وہ کھلے ہوئے علاقے تھے، نیشنلٹیاں مل رہی تھی، جس کا دل چاہے وہاں جا کے رہے اور کوئی رہنے کو تیار نہ تھا، مگر دو چار دس پندرہ بیس 50 آدمی وہاں سے ہو کے آئے، ہم نے یہ دیکھا کہ کیا تھے اور کیا بن کے آ گئے، ان کے گھروں کو دیکھا، ان کے انداز کو دیکھا، اب یہ حالت ہوئی کہ جسے دیکھیے اس کی زندگی کی ایک ہی تمنا بن کے رہ گئی ہے کہ کاش مجھے دبئی کا ویزا مل جائے، کاش مجھے سعودی عرب جانے کا موقع مل جائے، وہی نعمت پہلے تھی وہی نعمت اب بھی ہے، احساس نہ تھا اب احساس ہوا ہے۔ یہی مسئلہ جنت کا ہے کہ جنت کی نعمتوں کا اندازہ نہیں ہے، جنت کی نعمتوں کا احساس نہیں ہے، اس لیے ہمیں نہیں پتا۔ اچھا دبئی اور سعودی عرب میں تو بہرحال ایک فائدہ، ایک طریقہ کہ وہاں جانے والا جا کے واپس آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کیا دیکھا۔ جنت میں تو ون وے ٹریفک چلتا ہے، جو جاتا ہے وہ واپس آ کے نہیں بتا سکتا، اس لیے ان کو بھیجا گیا کہ جن کے کلام پر انسان آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے۔ معصوم کو بھیجوایا گیا، صادقین کو بھیجوایا گیا تاکہ وہ آ کر بتائیں کہ دیکھو وہاں پہ یہ نعمتیں ہیں، وہ آ کر بتائیں کہ تم کس بیوقوفی میں مبتلا۔ آج کی دنیا میں اسے بیوقوف نہیں کہیں گی جسے گولڈن چانس باہر مل رہا اور وہ یہاں کلرکی کی نوکری کے اوپر کہے کہ میں تو بڑا ہنسی خوشی اور راضی ہوں، دنیا اسے بیوقوف کہے گی۔ اگر اس میں کوئی آرام کام نہیں ہے تو دیدار لوگ بھی اس کو بیوقوف کہیں گے۔ بالکل یہی ہماری مثال ہے، یعنی محمد آ کے ہم کو اور ساری دنیا کو بتا رہے ہیں، کیونکہ ہم کو جا کے یہ ہمارا کوئی رشتے دار جا کے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے معصوم کی ضرورت پڑی کہ جن کے کلام میں شک نہ ہو انہوں نے آ کے بتایا کہ تم کن نعمتوں کے پیچھے لگے ہو، یہ دنیا کی نعمتیں کوئی نعمت ہے؟ وہاں جا کے دیکھ لو تو واپس آنے کو دل نہیں جائے گا۔ تو اب خدا ان نعمتوں کا احساس ہم کو دلانا چاہتا اور ہمیں اس قابل کرنا چاہتا ہے کہ جب نعمتیں ملے تو اس عورت کی طرح نہ کہ شاہی محل میں بیٹھی ہے اور کھانا ہضم نہیں ہو رہا، مچھلی بروز کی بیوی کی طرح نہ کہ مچھلیوں میں بیٹھی ہے تو کسی کی خوشبو تکلیف دے گی اور مچھلیوں کی بدبو آرام پہنچائے گی۔ ہم اس قابل ہو جائیں کہ وہاں پہنچ کے ان نعمتوں کو حاصل کریں، بس یہی فلسفہ عبادت ہے۔ خدا کی عبادت کا مقصد خدا کو فائدہ نہیں پہنچتا، دین کو فائدہ نہیں پہنچتا، یہ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں احساس ہو جائے اس مزے کا۔ آپ نماز پڑھنے والا جو خروج سے نماز پڑھتا ہے اس سے پوچھئے کہ نماز پڑھنے میں کتنا مزہ آتا، کھانے کے مزے سے زیادہ نماز کا مزہ ہو جاتا اس کے لیے کہ نماز کا عادی، کھانے کے مزے سے زیادہ روزے کے پاپے کا مزہ ہوتا ہے تو روزے کا عادی ہو گیا۔ ایک مزے کی جھلک ہم کو دی جا رہی تاکہ پھر وہ مزے ہماری سمجھ میں آئے جو جنت میں ہے، اور پھر یہ عبادتیں ہمیں قابل کریں کہ ہم جب جنت میں جائیں تو اس بچے کی طرح نہ کہ نوٹ رکھیے تو وہ پھاڑنا پسند کرے گا، بلکہ اس انسان کی طرح ہو جسے احساس ہوگا کہ ہمیں کتنی بڑی نعمت ملی۔ یہ عبادت کا مختصر ترین فلسفہ۔ ویسے تو آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ کتنی ہی باتیں میں سرسری بیان کر گیا، تو یہ تمام عبادت کا مقصد صرف یہی، ہمیں نعمتوں کا اندازہ ہو، نعمتوں کی لذت کا احساس ہو، ہمیں پتہ چلے کہ نعمت